أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الله خبير بما تعملون ولا تقولوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون قرآن مجید دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ انسان کو غافل نہ ہونے دے, اس کو ہوشیار کرتا رہے, خبردار کرتا رہے. پیغمبروں نے بھی یہی بات بار بار کہی اور قرآن مجید بھی اسی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اے انسانوں, یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور شاید کبھی آپ نے غور نہ کیا ہو, یہ دنیا مصیبتوں کی جگہ ہے, دکھوں کی جگہ ہے. کوئی بھی آدمی, خواہ بادشاہ ہو, امیر ہو, غریب ہو, کوئی بھی آدمی اس دنیا میں سکھیا نہیں. ہر آدمی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے. یہ دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے. امیر ہے تو رو رہا ہے, غریب ہے تو رو رہا ہے, بادشاہ ہے تو اسے چین نہیں, اور دوسرا ہے تو اسے ہر وقت بے چینی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صدر بہت مزے کی زندگی گزارتا ہوگا, حالانکہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو عام آدمی کی زندگی اس سے بہت بہتر ہے. وہ سکون سے اپنا وقت گزار سکتا ہے, جہاں چاہے آرام سے سو سکتا ہے. یہ جو بڑے بڑے ہیں ان کو کہاں نیند آتی, ہر وقت جان کا خطرہ. جو محافظ ہیں ان سے ہی ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہی میرا دشمن نہ ہو جائے, باہر سے کوئی مل جائے اور پیسہ کھلائے اور اس کے بعد گولی مروا دے. ہر طرح کے خطرات. دور سے دوسرا آدمی بڑا اچھا نظر آتا ہے, کسی کے سفید کپڑے دیکھ لیے کہ یہ بڑا امیر ہے, مزے ہو رہے ہیں بھائی. کسی کی کوٹھی دیکھی تو آدمی کو حیرانی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ ہے نا, مزے تو ان کے ہیں نا. کسی کی کار دیکھی تو خیال ہوا بھی مزے تو یہ کر رہے ہیں, عیش تو یہ کر رہے ہیں. عرصہ ہوا ایک کتاب میں پڑھا تھا, اس میں انہوں نے یہی بیان کرتے ہوئے لکھا کہ پرانے زمانے میں ایک آدمی بڑا عابد زاہد, خدا کی بڑی عبادت کرنے والا, تو اس نے کہا یا اللہ آخر تو سب پر احسان کرتا ہے, تو نے بڑے بڑے لوگوں پر احسانات کیے ہیں, مجھے بھی کچھ آرام کی زندگی دے, میں اتنا غریب ہوں اور اتنا تنگ ہوں. دیکھو یہ فلاں کوٹھی والا کتنے آرام میں ہے, فلاں آدمی شہر میں اس کی کتنی عزت ہے, سارے اسے سلام کرتے ہیں. تو یا اللہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ دے تاکہ میری زندگی بھی مزے کی ہو. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے خواب میں کہا کہ اگر تو اسی بات پر مصر ہے تو تو انگلی رکھ, اشارہ کر کہ کیسا بنا دیں تجھ کو, جس کو تو سمجھتا ہے کہ بہت عیش اور آرام کی زندگی گزار رہا ہے, اسے کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم تجھے ویسا بنا دیتے ہیں, تو تسلی کر کے بتا ہمیں. چنانچہ مان اس کے ذہن میں آ گیا, جیسے بہاولپور میں تو دیکھے میری فلاں اس کے 50 مربے ہیں, ایسی کوٹھی ہے اور یہ حال ہے وہ حال ہے, کہ یا اللہ ویسا بنا دے. کتنے کوئی فکر نہیں, تھاتا نہیں, اتنی دولت ہوگی, اللہ دن رات تیری عبادت کریں گے, کوئی فکر ہی نہیں ہوگا, غم ہی نہیں ہوگا, یا اللہ فلاں جیسا بنا دے. تو اس کو خواب میں بتایا گیا کہ تو دعا کرنے سے پہلے کہ میں تجھے ویسا بناؤں, تو جا کر اس سے مل کر بات تو کر لے, پوچھ تو لے, ہم تجھے ویسا بنا دیں. پھر تو روتا رہے کہ یا اللہ نہ, یہ میں بہت دکھ میں ہوں, بڑی مصیبت میں ہوں. جیسا تو بننا چاہتا ہے اس سے جا کر مل, اس سے پوچھ کیا وہ خوش ہے, اسے کوئی غم تکلیف پریشانی کوئی صدمہ کوئی بات ایسی نہیں ہے. پھر تو بعد میں پچھتائے, ہم تو بنا لیں گے, خدا کے ہاں دیر کیا لگتی ہے. چنانچہ اس نے جرت کی, تھا وہ غریب, موقع پا کر وہاں پہنچ گیا, اس کی کوٹی پہ سلام ملنے والے یار دوست بہت آئے, اسے بھی موقع مل گیا. پوچھا کیوں بھائی کیسے آئے, کہ جی مجھے ذرا بالکل تنہائی میں بات کرنی ہے, تو مجھے موقع دیں. اچھا بھی رکھا ہے تو چلے گئے لوگ, بات شروع ہوئی کہ میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ یا اللہ تو نے دنیا کو اتنا کچھ دیا ہے مجھے بھی کچھ دے. تو میں نے آپ کا نام لے کر دعا کی کہ جیسے آپ خوشحال ہیں, خوش قسمت ہیں, خوش نصیب ہیں, اللہ مجھے بھی آپ جیسا بنا دے. اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تو جا کر اس سے پوچھ کہ کیا سچ مچ ہی وہ خوش ہیں, ہم تجھے ویسا بنائیں, پھر تو روئے. تو اس لیے میں آیا ہوں کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں, کوئی غم تو نہیں, کیا آپ سچ مچ ہی اپنی اس حالت پہ خوش ہیں جو اس وقت آپ کو ملتا ہے. وہ مان کہنے لگا خدا کے لیے میرے جیسا نہ بننا, ساری دنیا سکھی اور خوش قسمت, میں سب سے بڑا بدقسمت, میری بگی نہ دیکھ, میری کوٹھی نہ دیکھ, میری شان و شوکت نہ دیکھ, یہ لوگوں کا جھمگٹا نہ دیکھ, جو لوگ دن رات میرے پاس آتے ہیں اس کو دیکھ کر کسی دھوکے میں نہ آ, میرے جیسے نہ بننا, جیسا بھی چاہے تو بن جا لیکن میرے جیسا نہ بننا. اس نے کہا آخر پھر بھی کوئی بات تو ہو. اس نے کہا کیا پوچھتے ہو, کیا بتاؤں تمہیں, میں جوان ہوا, میرے باپ نے میری شادی کر دی, مجھے بیوی ملی بڑی پسند, مجھ سے اس سے بڑی محبت, تو وہ بیمار ہو گئی. جب وہ بیمار ہو گئی تو مجھے بڑا غم, بڑا صدمہ, میں اس کے پاس رونے لگا. میں سمجھا کہ اب اس کا وقت قریب ہے, مجھے بھی رونا آ گیا. تو وہ کہنے لگی تو کیا روتا ہے, آدمی بھی کبھی وفادار ہوتا ہے, آج میں مری کل غور کر لے گا, یہ خان خان رونے کی کیا بات ہے, دنیا کا سلسلہ ایسے چلتا رہتا ہے. میں نے کہا نہیں, میری سچی محبت ہے, میں تو بس لٹ گیا تیرے بعد, میں شادی نہیں کروں گا. وہ کہنے لگی بھائی یہ تو باتیں ہیں سارے کہتے ہیں, میں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا, میں نے قوت مرد میں اپنی ختم کر دی, نہیں اپنا صاف کر دیا, لیکن تجھے یقین نہیں ہوتا تو یہ دے. جوش میں آ کر آدمی دوسرے کو یقین دلانے کے لیے اور خصوص رہ کے معاملات میں کیا کچھ نہیں کر گزرتا. اتفاق کی بات کہ میں نہ مرد ہو گیا, نائل ہو گیا, بیوی تندرست ہو گئی, اب نئی نئی شادی ہوئی تھی, وہ بھی جوان تھی. اب اس کے بعد یہ جتنے بچے کو دیکھ رہا ہے خدا واحد شہد, ایک دین میں سے میرا نہیں, یہ سب لوگوں کے ہیں, خامد میں ہوں, بیوی میری ہے, بچے کسی کے ہیں. اب میں کیا کسی سے کہوں کہ میرا کیا حال ہے, بس وقت گزر رہا ہے, ایسے ہی گاڑی چل رہی ہے, ورنہ پوچھ رہی کہ میں کیسا ذلیل ہوں اور میں کس طرح سے وقت گزارتا ہوں. اور یہ بات ایک شکایت سمجھ لیں, لیکن واقعتاً دنیا میں ہوتا یہی, کسی بڑے امیر کی زندگی دیکھ لیں, ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے, بہت اندرونی حالات اس قدر ناگفتہ دے ہوتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا, ہم دور سے چمکارا دیکھ کر. اور یہ اللہ نے کیوں ایسا کیا ہے, یہ دنیا کسی کے لیے بھی راس نہیں, اسے ضرور غم فکر, اس قدر فکر جس کی کوئی حد نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے بندے یہ جو ہم مال اور اولاد دیتے ہیں, انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, یہ مال اور اولاد ہم دنیا میں اس لیے دنیا داروں کو دیتے ہیں, لیعذبہم بہا, تاکہ ہم ان لوگوں کو اس کے ساتھ عذاب دیں, وتزہق انفسہم وہم کافرون, اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جان نکل جائے. وہ اپنے اولاد اور مال کے چکر میں ایسے پڑتے ہیں, ایسے پڑتے ہیں کہ راہ راست کی طرف ان کو آنا نصیب ہی نہیں. تو میرے بھائیو یہ تھا تو بہت بڑا سبق کہ اللہ نے دنیا کو آرام کی جگہ نہیں بنایا, کیوں, تاکہ یہاں کوئی دل نہ لگائے. یہ سمجھ لے کہ یہ دکھوں کی جگہ ہے, مطلب گزارنا ہے, تھوڑی دیر کی زندگی ہے, اگر پوری بھی ہو گئی تو 60 سال ہیں, ورنہ پتہ نہیں کب خدا کا بلاوا آ جائے. چھوڑو کیا اس کے لیے زیادہ لمبے چوڑے پاؤں پسارنے ہیں, آخر کی فکر کرنی چاہیے. لیکن پھر بھی انسان ایسا بدبخت ہے, اس دنیا میں دکھوں میں مبتلا اور ہر ایک کو ہی مبتلا دیکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس دنیا سے دل لگاتا ہے اور آخرت کی کوشش نہیں کرتا. وہ بڑا ہی بدبخت ہے, بڑا ہی بدبخت ہے جس نے اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر. ایسا بدبخت ہے اس دنیا میں دکھوں میں مبتلا اور ہر ایک کو ہی مبتلا دیکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس دنیا سے دل لگاتا ہے اور آخرت کی کوشش نہیں کرتا. وہ بڑا ہی بدبخت ہے, بڑا ہی بدبخت ہے جس نے اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر. حجاج بن یوسف کو جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کھجور پر ٹانگ دیا ان کی لاش کو، تو ان کی والدہ حضرت اسماء کو بلا کر کہنے لگا کہ میں اسے نیچے سے گزارتا ہوں کہ دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، وہ میری نافرمانی کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تھا، دیکھ اس کا کیا حشر ہوا۔ چونکہ حضرت عائشہ کی وہ بہن تھی، اللہ نے ان کو بڑی سمجھ دی تھی، وہ مان کہنے لگی تو کیا خوش ہوتا ہے، تو نے اس کی دنیا برباد کر دی، اس نے تیری آخرت برباد کر، وہ پھر بھی فائدے میں ہے، تو نقصان میں ہے، تو نے اس کے زیادہ سے زیادہ دنیا ختم کر دی، تو نے اس کی دنیا برباد کی، اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ تو میرے بھائیوں، ہم دنیا میں دیکھتے نہیں، کسی سے ٹھگی مارتے ہیں، کسی کا روپیہ ہتھیا لیتے ہیں، کسی کی زمین، کسی کا مکان، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور ہم سب کر باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کیا لیا، 50, 100, 1,00,000, 2,00,000، ایک مربع، ایک ایکڑ یا کچھ تھوڑا سا لے لیا، اس کا یہ گیا اور تیرا کیا گیا، تیری آخر برباد ہو گئی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جو معاف نہیں ہوں گی، ایک تو شرک، خدا نے قرآن میں فرما دیا کہ اے بندے اگر دنیا میں تو صاف کر کے نہ آیا، اگر دنیا میں تو نے اس سے توبہ نہ کی، تو یہ میں آخر پر کبھی معاف نہیں کروں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو بھی ہوگا اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو خدا کہے گا اب یہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، حقوق العباد، بندوں کے حق، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا کھایا، کسی کا دبایا، کسی کا مال غصب کیا، یہ خدا یا وہ معاف کر دے یا پھر سزا بھگتے گا، کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ اللہ صاف کہہ دے گا کہ اس معاملے میں تیری نجات کی صورت نہیں ہے، تو اس کی سزا ہی بھگتے گا، اس کے ساتھ تصفیہ کر۔ حقوق العباد جو ہیں بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ شہید، دیکھیے شہید کا کتنا درجہ ہے، اور بات بھی بہت بڑی ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی خدا کی خاطر جان دیتا ہے، شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے جان دے۔ ایک تو ہوتا ہے نا شہادت کا درجہ مل جانا، وہ اور بات ہے، وہ تو یہ ہے کہ عورت زچگی میں مر گئی، شہادت کا درجہ مل گیا، کوئی حیضے سے مر گیا، شہادت کا درجہ مل گیا، کوئی ڈوب کر مر گیا، شہادت کا درجہ مل گیا، مکان کے نیچے آ کر دب کر مر گیا، شہادت کا درجہ مل گیا۔ میں اس شہید کی بات کرتا ہوں جو میدان جنگ میں فیقتلون ویقتلون، دوسرے کافروں کو مارتا ہے اور خدا کی راہ میں مر جاتا ہے۔ خدا اس سے کہے گا اے بندے میں تجھے سب کچھ معاف کر دوں گا، لیکن کسی کا حق نہیں میں معاف کر سکتا۔ یہ خدا شہید سے کہے۔ اور آج کل آپ دیکھ لیں، ہم بالکل نہیں ڈرتے اس معاملے سے، ہم بالکل نہیں ڈرتے اس قدر دنیا کا یہ لالچ۔ چلو اور لالچ کر لے آدمی، زیادہ کما لے، کاروبار کرتا ہے، نفع زیادہ لے لے، لیکن یہ لالچ کرنا کہ کسی کا حق آ جائے، خصوصاً ورثے میں، اکثر ہم لوگ برباد جو ہوتے ہیں ورثے میں ہوتے ہیں، دوسرے کا حق کسی بہانے سے، کسی بہانے سے اس کو، اور یہ ایسا گناہ ہے، اللہ میرا معاف کرے، ایسا گناہ ہے، جرم آپ کریں گے کھائے گی آپ کی اولاد، جرم آپ کریں گے اور اپنی اولاد کو وہ زمین، وہ جائیداد دے کر جائیں گے۔ آپ جیسا بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ اپنی آخرت کو برباد کر لیا اور اپنی اولاد کو حرام کھلا کر چلے گئے، حرام دے کر چلے گئے۔ سو یہ جو چیز ہے، انسان کو اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اس دنیا کے آرام کی نہ سوچے اور آخرت کی سوچے کہ میری آخرت کسی طرح سے صحیح ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. یہ خدا اپنے بندوں کو خاص طور پر اپنے بندوں کو آواز دے کر کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفسم، ہر آدمی دیکھ لے مرنے سے پہلے پہلے، ماں قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، کیا اس نے تیار کیا ہے، کل کو اس کا کیا حشر ہو. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ لوگوں، ابھی زندگی ہے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے معاملہ صاف کر لو، لین دین کا، ورثے کا، حقوق العباد والا معاملہ اس کو صاف کر لو. قیامت کے دن کہاں سے دو گے؟ اب تو تمہیں چند پیسے مل جائیں گے، ہزار دس ہزار مل جائے گا، کوئی مکان کی صورت میں، کوئی زمین کی صورت میں. تو قیامت کے دن معافی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو کہے گا یا اللہ مجھے دے، میرے ساتھ انصاف کر. اب خدا کہے گا کہ میں انصاف نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوت ہونے سے پہلے کہا کہ کسی نے مجھ سے جو لینا ہے، کوئی حساب ہو تو مجھ سے کر لے، یہ نہ کہے کل کو جا کر مطالبہ کرے، میں اب دینے کے لیے تیار ہوں، ہر طرح کا حساب کروانے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ، جس کسی نے ظلم کیا ہے اپنے بھائی پر، من عزہ، ہی اس کی عزت سے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، یا اس کے مال اور اسباب میں سے کسی قسم کا، اور من شین، کوئی چیز کسی قسم کی اپنے بھائی کو اس نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، فلیتحلل منہ الیوم، آج اس سے جبکہ وہ زندہ ہے بدلہ چکا سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے، معافی مانگ سکتا ہے، آج اس سے معاف کر. یہ جو ہم اڑے رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ آخر کا ڈر نہیں. ورنہ کون آدمی نہیں جانتا کہ اس معاملے میں میں جھوٹا ہوں یا وہ جھوٹا ہے، یا میں سچا ہوں یا وہ سچا ہے. اگر خدا کا خوف ہو تو آدمی فوراً جا کر کہتا ہے، بھائی سچی بات یہ ہے، تیری رقم اتنی بنتی ہے، یہ لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. بھائی مجھ سے غصے میں یہ بات ہو گئی تھی، تو مجھے معاف کر دے. قیامت کے دن کیا ہو؟ فرمایا فلیتحلل منہ الیوم، آج اس سے حلال کروا لے، آج اس سے معافی مانگ لے، آج اس کو دے کر حساب چکا لے. قبل اللہ یکون دینار بلا درہم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب اس کے بلے کچھ نہیں ہوگا، کوئی پیسہ، دمڑی، ہلا، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی کہ اپنے بھائی کا وہ حق ادا کر سکے. انکار لہو عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ ہی، اگر کوئی نیک عمل ہوگا تو وہ دینا پڑ جائے گا اس ظلم کے بدلے جو اس نے دنیا میں کیا. اب یہ جو نیکیاں کرتے ہیں، یہ نیکیاں دے کر اپنی جان چھڑانی پڑے گی، اور پھر جان کہاں چھوٹے گی؟ جوں جوں نیکیاں گئیں آپ خالی ہو گئے. اسی لیے آپ نے پوچھا من المخلص، اے میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ مفلس جانتے ہیں اردو میں غریب کو کہتے ہیں. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مفلس وہی ہے جس کے بدلے پیسہ نہ ہو، غریب ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے. فرمایا مفلس ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بالصلاۃ والصیام والزکاۃ، مفلس وہ ہے میری امت میں سے جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا، نمازیں اس نے پڑھی ہوں گی، روزے اس نے رکھے ہوں گے، زکاتیں اس نے دی ہوں گی. من یاتی قد شتم ھذا، وہ جائے گا، ادھر سے کوئی دوسرا آ جائے گا جس کو اس نے گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، جس پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، اس کی بہن نے یوں کیا، اس کی بیوی نے یوں کیا، فلاں جگہ پھرتی تھی، یہ تھا، وہ تھا، تہمت لگائی، اس کو بدنام کیا، رسوا کیا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وہ کھڑا ہوگا. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کی جان لی ہوگی، خون بہایا ہوگا، وہ کھڑا ہوگا. وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو تھپڑ مار دیا ہوگا اپنی چدراہٹ میں، وہ کھڑا ہوگا کہ یا اللہ مجھے بدلہ دینا. یعنی اس قدر آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے ہاں اگر صحیح دنیا میں اسلامی حکومت ہو تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے. چنانچہ اب ایسے تو ہمارے ہاں بھی حکومتیں، یعنی ڈی سی کھلا دربار لگائے، گورنر کھلا دربار لگائے،
صدر کھلا دربار لگائے گا لیکن کبھی لگتا نہیں. نہ اتنی جرت, نہ اتنی صلاحیت, نہ وہ جذبہ بات ہی نہیں ہے. حضرت عمر نے ایسا ہی کیا تھا کہ حج کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ جس کسی کو کوئی شکایت ہو کسی سرکاری افسر سے وہ آ کر میرے سامنے پیش ہو جائے. مصر کا ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت عمر سے کہ اے امیر المومنین, یہ جو آپ کا گورنر ہے, گورنر کوئی سپاہی نہیں معمولی گورنر ہے, اس نے مجھے فلاں وقت ناجائز مارا تھا. فوراً گورنر کو بلا لیا اور پوچھا کہ کیا تجھے اس نے تم نے اس کو مارا تھا؟ کہ جی ہاں اس نے مارا تھا. فوراً اس سے کہا تو اس سے بدلہ لے لے, میری موجودگی میں جیسے اس نے تیرے تھپڑ مارے تھے اسی طرح سے تو اس کے تھپڑ مار. وہ گورنر کہنے لگا حضرت عمر سے کہ اگر آپ نے یوں کام شروع کر دیا تو افسروں کا روب جاتا رہے. حضرت عمر نے کہا کہ ہم افسروں کے روب بنانے کے لیے نہیں آئے, ہمیں اللہ نے انصاف قائم کرنے کے لیے دنیا میں دیکھا. چنانچہ حضرت عمر نے کہا نہیں, بالکل وہی ہوگا جو تو نے اس کے ساتھ کیا ہے, تیرے ساتھ وہی ہوگا. ہاں یا تو اس سے صلح کر لے, اس کو کچھ دے, اس کو کچھ راضی کر, اس کو معافی مانگ لے. اگر یہ معاف کر دے تو بچ سکتا ہے ورنہ بچ نہیں سکتا. اسلامی حکومت کا کام ہے کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو اس کے حق, اس سے حق لیا جائے گا, انصاف ہوگا. چنانچہ اس کو علیحدہ گورنر لے گیا, اس کو کئی سو دینار دے کر خوش کیا, اس سے معافی مانگی اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیان دلایا کہ اب میں راضی ہوں, مجھے کوئی شکایت نہیں. یہ تو دنیا کی حکومت اگر انصاف پر مبنی ہو تو حال, اور خدا جو کہتا ہے مالک یوم الدین, میں جزا کے دن کا مالک ہوں, بدلے کے دن کا مالک ہوں, جس دن اوئی ان ربا کا یس سے لو بہنا ہوں یوم القیامت, تیرا رب فیصلے کرے گا قیامت کے دن. یحکم بینہم, تیرا رب فیصلے کرے گا قیامت کے دن, کوئی قدر باقی نہیں رہے. چنانچہ فرمایا مفلس غریب کنگال کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ کے دربار میں جائے, نمازیں اس نے پڑھی ہوں گی, روزے اس نے رکھے ہوں گے, زکاتیں اس نے دی ہوں گی, لیکن بے خوفی کی زندگی گزاری ہوگی, کسی پر ظلم کیا ہوگا, پیسہ مار لیا, کسی کی عزت پر کوئی بات الٹی سیدھی کر دی, کسی کو تھپڑ مارا, کسی کے ساتھ اور ظلم کیا, سارے کھڑے ہوں گے. سیوتا ہادا بن حسن آتے ہی, ایک جو مظلوم کھڑا ہوگا اس کو نیکیاں دلائی جائیں گی, دوسرے کو نیکیاں دلائی جائیں گی, تیسرے کو نیکیاں دلائی جائیں گی, وہادا بن حسن آتے ہی اس کو بھی نیکیاں دلائی جائیں گی, اس کو بھی نیکیاں دلائی جائیں گی. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ, اگر اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی, قبل ان یقضى ما علیہ, پیش کر اس کے اس کا قرض اترے, اس کے ظلم جو ہیں ان کی سزا اس کو ملے, تو فرمایا اوخذ من خطاياهم, پھر یہ ہو جائے گا ان کے گناہ, مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس پر لادے جائیں گے اور اس مظلوم کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے گا, اس طرح سے اس کو راضی کیا جائے گا. فطرحت علیہ, گناہوں کا نیکیاں اڑ گئی, نیکیاں مظلوم لے گئے جن پر ظلم کیا تھا, نیکیاں وہ لے جائیں گے اور ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. ثم طرحت النار, پھر اس کو دو دفعہ ڈال دیا جائے گا. اور آپ دیکھ لو ہمارے ہاں حاجی صاحب, حاجی صاحب یہ زمین اتنی کہاں سے بنائی, کسی بہن کا حق نہیں دیا, فرے مکاریے چلا کیے, ادھر سے مار ادھر سے مار, ویسے حاجی. تو میرے بھائیو, مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں خدا زندہ ہو, خدا کا خوف ہر وقت اس کے دل میں ہو, اس حساب سے پہلے اس کو اپنا حساب یاد ہو کہ میں اس حساب کو چکا لوں, اس معاملے کو طے کر لوں. چنانچہ آپ نے فرمایا دنیا میں اپنے ہاتھ سے فیصلہ کر لو, حساب چکا لو, اگر تمہارا کچھ زیادہ بھی چلا گیا تو تمہیں خطرہ کوئی نہیں, چل جائے کہ تم لوگوں کا مال کھاؤ. اللہ اکبر, ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ, میرا ایک نوکر سمجھ لیں غلام ہے, میں اس سے کام لیتا ہوں, وہ پیسے چوری بھی کر لیتا ہے, سودے کے لیے بھیجا، دہی کے لیے بھیجا، چار چیئر نے کھا گیا، میرے پاس آ کر جھوٹ بھی بولتا ہے، پھر میں اس کی پٹائی کرتا ہوں، اسے سزا دیتا ہوں، یا رسول اللہ میرا کیا حال ہوگا؟ فرمایا خدا دیکھے گا جتنی اس نے غلطیاں کی ہیں تیرا نقصان کیا ہے، اگر تیری سزا اس کے برابر ہے تو بچ جائے گا، اگر تیری سزا زیادہ ہوگی تو پکڑا جائے گا، اور اگر تیری سزا کم ہوگی اس کے جرم زیادہ ہوں گے تیرے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اب سوچ لو نوکر چل جائے کہ برابر کا بھائی بہن، اور اللہ میرا معاف کرے، حالات دیکھ لو، ہمیں بالکل ڈر نہیں لگتا کس طرح سے ہم لوگوں کا مال، لوگوں کا کیا اپنے بہن بھائیوں کا مال کھا جاتا ہے۔ یاد رکھے گا یہ اپنی نیکیاں برباد کرنے والی بات ہے، کیونکہ آج ہم جو اس جمعے میں سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس آخرت کے امتحان میں پاس ہو جائیں، اس آخرت کے امتحان میں پاس ہو جائیں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیں جیسے ہوتے ہیں نا کبھی آپ کے پانچ بچے ہوں گے، پہلا کمپلسری ہے، اس میں فیل، سب میں فیل، اگر اس پرچے میں فیل تو سب میں فیل۔ اچھا جی، میں نمبر کیسے مل سکتے ہیں پاس ہونے کے لیے، نمبر کیسے مل سکتے ہیں، ڈویژن کیسے امپروو ہو سکتا ہے؟ یہ اچھا استاد پہلے کورس پورا کروا دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بتاتا ہے کہ یہ طریقہ ہے پاس ہونے کا۔ تو میرے بھائیوں، اس مضمون کو آج خوب سمجھ لو، اور دل سے اس نیت سے کہ خدا کرے کہ ہم پاس ہو جائیں، ہماری نجات ہو جائے، پھر اگر ہمارے نمبر بہت اچھے آ جائیں، ہمارا ڈویژن بہت اونچا ہو تو کیا کہنے، بڑی خوش قسمتی ہے، لیکن اور نہیں تو کم از کم پاس ہونے کی صورت تو ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ سوچئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ہے؟ دیکھیے ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ ابتدا یہ ہے کہ آپ زندگی گزارنے کے لیے جو راستہ تجویز کریں وہ صحیح ہو، یہ دوسرے معنوں میں یوں سمجھ لیں کہ آپ کا مذہب صحیح ہو۔ اگر آپ کا مذہب صحیح نہیں ہے، آپ کی نمازیں گئی، روزے گئے، حج گیا، زکات گئی، سب کچھ کروا، آپ کسی کا پیسہ نہ کھائیں، حقوق العباد کے معاملے میں آپ بہت پاک اور صاف رہیں، لیکن اگر آپ کی لائن درست نہیں ہے، آپ کا مذہب صحیح نہیں ہے، آپ کا راستہ زندگی کا صحیح نہیں ہے، سب بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد کو پورا کرنے والے بعض ہندو بھی ہوتے ہیں، بعض ہندو کبھی کسی پر زیادتی نہیں کرتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، خدا ترسی ان کے دلوں میں بہت ہوتی ہے، کیا فائدہ، کوئی خدا ترسی خوبی ہے؟ آپ لنگر لگائے رکھیں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو خوب کھلائیں، لیکن آپ کا راہ ٹھیک نہ ہو، مذہب ٹھیک نہ ہو تو کوئی فائدہ ہے؟ ساری خوبیاں جن کو آپ خوبی کہہ سکتے ہیں وہ کافروں میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ خوبیاں تب خوبیاں بنتی ہیں جب اللہ کو آپ کا اسلام پسند ہو۔ اگر آپ کا اسلام پسند نہیں، آپ نے اب جیسے بعض لوگ غریبوں کے لیے دوائی ہو، ہسپتال مفت کھول رکھے، سبیلیں مفت لگا رکھی ہیں، سردیوں میں کپڑے مفت، یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن کب، اگر پاس ہو تو اچھا ہے، اور اگر کمپلسری سبجیکٹ جو ہے وہ پرچہ جو لازمی ہے اس میں فیل ہو رہا ہے، باقی کام سارے کرنا تو کیا فائدہ؟ باپ کو دیوانگی اور جنون ہوتا ہے، بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، بڑے کچھ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق اللہ بڑی چیز ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ پاس ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ اتنے فساد زیادہ، کوئی شبہ کر سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دنیا کا آدمی اس کے خلاف، جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کے خلاف کوئی بات کہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعداد ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہونا کیا چاہیے۔ سو میرے بھائیوں، یہ دنیا والوں کے چکروں میں نہ آؤ۔ آج کل کا پڑھا لکھا استا
تعلیم کا جتنا آگے چلا جائے گا جتنا آگے چلا جائے گا, میں نے تو دیکھا ہے کالج سے نکلتے ہیں لڑکیاں آتی ہیں ادھر سے ادھر سے سارے, کوئی لڑکی کالج کے تین چار دو تین لڑکے کھڑے ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ لڑکی آرام سے گزر جائے. کبھی کوئی دیہاتی اکھڑ جاہل جنہیں کچھ نہیں پتا علی دیگی نہ جانتے ہوں, وہ بے شک پچاس سو کھڑے ہوں وہ تو شرم کے مارے ایک طرف ہو جائیں گے, بی بی جا رہی ہے بی بی کو جانے دو, ہاں وہ بے حیا بے شرم ہی ہو بے پرد ہی ہو وہ شرما جائیں گے کہ بی بی جا رہی ہے ابھی ایک طرف ہو جاؤ. لیکن اس تعلیم والا اس تہذیب والا اس بی اے اس دور کا بی اے پاس اور ایم اے پاس اور اس تہذیب والا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی شریف عورت آرام سے گزر. تو میرے بھائیوں یہ سوچنے کی باتیں ہیں, اور یہ باتیں اسی آدمی کو سوچتی ہیں جس کے دل میں کچھ ایمان ہو. ہم یہ جتنا ان چیزوں کو عام کرتے ہیں اتنے ہی دین سے ہم دور ہوتے ہیں. سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہونے کی صورت کیا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا بنیادی چیز یہ ہے آپ کا صدقے خیرات کرنا, لنگر لگانا, غریبوں میں دوائیاں تقسیم کرنا, غریبوں کو مفت بستر دینا, سبیلے لگانا, یہ سارا کچھ کرنا اللہ کے ہاں خاک برابر اس چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اگر آپ کا مذہب صحیح نہیں. یہ بنیاد ہے, اس بات کو خوب سمجھ لو. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, جس کا مذہب صحیح نہیں, قرآن ہے سورہ کہف ہے 16 پارا جہاں سورہ کہف ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, جن کو وہ دیکھیے سمجھتے ہوں گے ہم ان کے لیے ترازو بھی نہیں لگائیں گے تولیں گے نہیں, ہم وزن نہیں کریں گے. اب دیکھنا ایک لڑکا کمپلسری مضمون میں لازمی مضمون میں فیل اور آپشنل میں وہ دکھائے گی میرا 100/100, دیکھو جی یہ کتنے نمبر ہیں, وہ 100/100 اسے کوئی فائدہ دے گا؟ کمپلسری مضمون میں لازمی مضمون میں فیل ہو اور جو لازمی نہیں ہے اختیاری ہے اس میں وہ 100% پورے نمبر لے, کوئی اس کی طرف نگاہ کرے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا, بھاگ کے دوڑ تو فیل, تیرا 100 ہو تیرا 200 ہو تیرا کتنا بھی فیل فیل بھاگ کے چلا. اللہ نے فرمایا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے ترازو لگائیں گے کیونکہ ان کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں. سو میرے بھائیو سن لو, یہ جمعہ ہے تو یہ میلہ نہیں ہے کہ میں آپ کا دل لگانا چاہتا ہوں, میں قرآن کی بات کرتا ہوں, حدیث کی بات کرتا ہوں, آپ کی نجات کی بات کرتا ہوں. خوب کان کھول کر سن لیجئے گا, اگر آپ پاس ہونا چاہتے ہیں تو بنیادی چیز یہ مذہب کو درست کریں, اپنی لائن کو درست کریں کہ آپ کی لائن کون سی. اگر یہ ڈاماڈول ہے, اگر یہ صحیح نہیں ہے, کوئی نیکی نیکی نہیں ہے, سب خرافات ہے اور سب بکواس ہے, بالکل بیکار. اور اگر یہ صحیح ہے, آپ کی لائن صحیح ہے, پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا نیکی کی ہے, کتنے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے, کتنے کو دوائیاں دی ہیں, کس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے, پھر آپ کا حساب ہوگا, پھر یہ سب نیکیاں بن جائیں گی. گرمی میں کسی کو پانی کے پلا دینا, اللہ اکبر, اب یہ روزے آ رہے ہیں, کسی کو لسی پلا دو بڑا ثواب ہے, پانی کے گھونٹ سے ہی روزہ افطار کروا دو بڑا ثواب ہے. لیکن ثواب کس کو ہے؟ ثواب اسی کو ہے جس سے خدا کی بات صحیح ہے, اس کا مذہب صحیح ہے. اور اگر ہو بدعتی ہو مشرق, ساری مسجد والوں کو ہی روزہ افطار کروا دے, اسے کیا ملے گا؟ اسے تو خاک بھی نہیں ملے. حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس نے اتنا بڑا لنگر لگا رکھا تھا ساری قوم اس سے آ کر کھاتی. فرمایا عائشہ سیدھا دوزخ میں گیا, کیوں؟ دین نہیں, چودھری تھا لیڈر تھا قوم کا لیکن دین نہیں. اور اللہ کے ہاں جس کا دین درست نہیں ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے تو سمجھ لیں, اور اگر آپ کسی شبے میں رہیں تو پھر شبے تو وہاں چل کر سب دور ہو جائیں گے. ویسے قرآن نے بات صاف کہہ دی ہے, اللہ اکبر, بالکل بات صاف کہہ دی ہے. دیکھیے مذہب کا صحیح ہونا نجات کے لیے اب حد ضروری ہے, اس بارے میں لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے, کہتے ہیں جہاں کوئی لگا ہوا ٹھیک ہے.
جہاں بھی کوئی ہے ٹھیک ہے، ادھر ہوا ادھر ہوا، اس کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ بالکل نماز کو ہاتھ نہ لگائے، قطعاً نماز نہ پڑھے جب تک یہ فیصلہ پہلے نہ کرے۔ اب دیکھو کتنی دنیا نمازیں پڑھتی ہے، خدا کے ہاں تو قدر و قیمت ہے، وہ مسجد بھری پڑی ہے، یہ مسجد بھری پڑی ہے، وہ مسجد بھری پڑی ہے، وہ مسجد بھری پڑی ہے، خدا کے ہاں کوئی حرکت کوئی ہوتی ہے؟ کوئی حرکت نہیں۔ ورنہ اگر خدا کو یہ نمازیں منظور ہوں، اگر خدا کو یہ مسجدیں منظور ہوں، خدا کا یہ پسندیدہ دین اللہ اکبر، اللہ نے صحابہ سے یہ بات کہی قرآن مجید میں، معاذ اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اب تم میں سب سے پہلے صحابہ، پھر بعد والے، پھر بعد والے، پھر بعد والے، حتیٰ کہ ہم بھی آ گئے، اور قیامت تک جو لوگ بھی آئیں گے سب اس میں آ گئے۔ خدا کیا کہتا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں سے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے خدا ان سے وعدہ کرتا ہے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ میں ان کو زمین میں خلافت دوں۔ اب کہیے خدا سچا یا ہم سچے، اور معاذ اللہ کیا خدا کو ہم جھوٹا کہیں یا ہم جھوٹے۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، تم نیک عمل کرو گے، بعد اللہ ہو، اللہ وعدہ کرتا ہے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ میں ان کو زمین میں حکومت دوں گا، ان کو تسلط دوں گا، دنیا میں ان کی چلے گی، کیسے؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ میں نے حکومتیں دی پہلے لوگوں کو، ایک کام، دوسرا فلا یبقین لہم دینہم الذی ارتضی لہم، خدا اس دین کو غالب کرے گا جو دین اللہ کو پسند۔ میرے بھائیو یہ دین کتنے ہیں آج، کوئی حد ہے دینوں کی؟ یہ فلاں کی مسجد، وہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں امام کا ماننے والا، یہ فلاں امام کا ماننے والا، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں، اس کا طریقہ یہ، اس کا طریقہ وہ، کیا خیال ہے یہ سب دین اللہ کے ہیں؟ ارے یہ لڑنے والے دین، ایک دوسرے کو کافر بنانے والے دین، کیا خیال ہے یہ دین اللہ کے ہیں؟ سوچ کر، سمجھ کر، اپنے دل سے پوچھیں، یہ جو آپس میں لڑنے والے دین ہیں کہ جی ہماری مسجد انہوں نے قبضہ کر لیا، یہ ایسے متضاد دین، ایسے لڑنے والے دین اللہ کا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ ان میں سے اللہ کا دین صرف ایک، دوسرا قطعاً نہیں، صرف ایک دین ہے، اور اگر آپ اس دین پر ہیں، آپ کی نمازیں قبول، آپ کے روزے قبول، آپ کی خیرات قبول، یتیم غریب مسکین پر کے ہاتھ، سر پر ہاتھ پھیرنا یہ قبول، کسی کو دوائی لے کر دینا یہ نیکی، نیکی قبول، اور اگر دین ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا کچھ بھی قبول۔ اللہ نے وعدہ کیا بلا یہ مکہ نندہ لہم دین احم اللہ ذر تضا لہم، میرے بھائیوں ایک خاص دین ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ کون سا دین ہے؟ میں آپ کو نشانیاں بتاتا ہوں، دو تین موٹی موٹی نشانیاں، بڑی نمایاں نشانیاں، جن کو آپ ذرا بھی اگر توجہ کے ساتھ فٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ بول بول کر کہیں گے کہ دین اگر کھڑا ہے تو صرف یہ اہل حدیث، باقی سب غلط۔ کھڑے دین کی نشانی کیا ہے؟ اس کی ابتدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اس کی انتہا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ کھڑا مذہب، کھڑا دین، کھڑی جماعت، کھڑا فرقہ کون سا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے، نبی سے چلے، نبی پر جا کر ختم ہو جائے، کسی دوسرے کے پیچھے نہ چلے؟ آپ مانتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جس مذہب کا یہ کلمہ ہے، کب سے یہ مذہب شروع ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی شبہ ہے؟ یہ صحیح دین، یہ کھڑا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، اور کب تک چلے گا؟ قیامت تک، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی آئیں۔ اب دیکھ لو درمیان میں ہمارے لیے سامنے جو مثال ہے وہ حنفی، دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، باقی تو چونکہ ہمیں واسطہ نہیں پڑتا۔ اب پوچھو حنفی کب بنے؟ حنفی کب بنے؟ باہر کہہ کہ امام ابو حنیفہ کے بعد بنے، 200 سال بعد بنے، 300 سال بعد بنے، 400 سال بعد بنے، یہ کب بنے؟ چلتا ہے، چلتا رہے گا، کبھی جوش میں، کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی ہلکا، کبھی کسی طرح سے، کبھی کس طرح سے، چلتا رہے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، آسمان سے نزول فرمائیں قیامت کے قریب. عیسیٰ علیہ السلام فإنه العلم للساعة، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس زمین پر رہیں گے، ان کا تسلط ہوگا، حکومت ہوگی، کیا دین ہوگا ان کا، ان کا کیا مذہب ہوگا، کیا فرقہ ہوگا، وہ حنفی ہوں گے. کہ یہ آپ کا وجدان، آپ کا دل، آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام حنفی ہوں گے؟ خاشا بکلّہ، ہرگز نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا وہی دین ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. حنفی کوئی نہیں ہوگا. وہابی، شافی، مالکی، چشتی، قادری، سہروردی، اویسی، رضوی، سب پھوس کی طرح سے اڑ جائیں گے، کوئی نام و نشان نہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. اللہ نے نبی سے شروع کر کے نبی پر جا کر ختم کیا. کھرا دین وہ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا، حتیٰ کہ قیامت کا قرب آ جائے اور عیسیٰ علیہ السلام اس دین کی نشانی ہو. اس اصول پر پرکھ کر دیکھیں، کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ چشتی سلسلہ کب سے چلا؟ جب سے معین الدین چشتی پیدا ہوئے، یا جوان ہوئے، یا بڑے ہوئے، یا ان کا سلسلہ چلا؟ حنفی کب سے چلا؟ جب سے امام حنیفہ ہوئے. فلاں کب سے چلے؟ جب سے ان کا لیڈر ہوا. فلاں کب سے چلے؟ جب سے ان کا امام ہوا. اور اہل حدیث کب سے ہیں؟ جب سے حدیث ہے. اہل حدیث کب سے ہیں؟ جب سے حدیث ہے. اور اہل حدیث کب تک ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام اہل حدیث ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کس کی بات پر عمل کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، آپ نے یوں کیا تھا، آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے یہ کیا تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہوگا. میرے بھائیوں، یہ ہماری بدقسمتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث کی ایک فرقہ ہے. جیسے حنفی، شافی، وہابی، بریلوی، یہ وہ سارے فرقے ہیں، ایسے اہل حدیث کی ایک فرقہ ہے. خدا کے لیے عقل سے کام لو. دیکھیے، کسی چیز کو جانچنا ہو تو آدمی ایک راڈ بنا دیتا ہے، ایک پیمانہ بنا دیتا ہے، اسے دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایک گز، یہ دو گز ہو گیا، یہ تین گز ہو گیا، یہ چار گز ہو گیا، یا کوئی اور اپنا میٹر رکھ لیتا ہے، اس سے وہ جانچتا جاتا ہے، مقابلہ کرتا جاتا ہے. کوئی اصول، صحیح اصول بتا کر کے اس معیار پر جانچیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. یہ میں کوئی سیاسی طور پر کوئی پارٹی بنانے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، حاشا بکلّہ. یہ آپ کی نجات کے لیے میں یہ تجویز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خدا کے لیے اس بات کو سوچ لو. آپ کی نجات صرف اس صورت میں ہے آپ کا دین صحیح ہو. اس لیے اس دین کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنا، فوری فیصلہ کرنا، اور بالکل اپنے آپ کو چینج کر دینا اب حد ضروری ہے. اس کے بغیر نجات نہیں. بڑی نشانی یہ ہے جو میں نے عرض کی کہ وہ حضور سے چلتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی قیامت تک وہ چلے گا. کبھی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی کے ساتھ مل کر کہ جو تیرا مذہب وہی ہمارا مذہب، کبھی نہیں. ہر ایک کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. صحیح بات ہو مان لو، غلط ہو چھوڑ دو، لیکن ایک ہے صرف جس کی بات غلط نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے، آپ کو کوئی مسئلہ غلط بتا دے مولوی، کوئی حرج نہیں، آپ کی بخشش ہو جائے گی. اگر آپ اس غلط مسئلے پر بھی عمل کر لیں گے، مولوی پکڑا جائے گا، آپ کی نجات ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے راستہ غلط اختیار کر لیا، آپ کی نجات کبھی نہیں ہوگی. اب جو حنفی ہے آپ میں سے، سمجھنے کی بات ہے، جو حنفی ہے آپ میں سے وہ خدا سے جا کر کیا کہے گا کہ یا اللہ میں کیوں حنفی تھا؟ کہ یہ کوئی جواب ہے؟ جو آج حنفی ہے، کسی امام کا فالوور بنتا ہے، کسی امام کے نام پر اپنا مذہب بناتا ہے، وہ جا کر خدا سے کیا کہے گا کہ یا اللہ میں کیوں حنفی تھا؟ میں حنفی نام اس لیے لیتا ہوں چونکہ ہمیں واسطہ ان سے ہے. خدا کہے گا میں نے کہا تھا تجھے حنفی بننے کے لیے، میں نے تجھے کلمہ پڑھایا تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حنفی کیوں بنا؟ تو وہابی کیوں بنا؟ تو مالکی کیوں بنا؟ تو شافی کیوں بنا؟ تو فلاں کیوں بنا؟ کس نے تجھے کہا چاہیے تھا جو میں نے کہا تھا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے آ جائے. کوئی تمہارا اور امام نہیں, یہی تمہارا امام ہے, یہی تمہارا مرشد ہے, یہی تمہارا ہادی ہے, یہی تمہارا رہنما ہے, اسی کی سنت پر تم نے عمل کرنا ہے, اسی کے پیچھے تم نے چلنا ہے. دوسری بات دیکھیے, اللہ اکبر, قرآن نے بڑی پیاری بات کہی ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ, کسی کو پتا لگ جائے کہ نبی نے یہ کہا ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ, جو رسول کی مخالفت کرے, عملاً کرے یا زبان سے کرے, مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ, اس کو پتا لگ جائے کہ محمد کی بات یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ مومنوں کی راہ نہ چلے. جب قرآن یہ اترا تھا, دل کو ذرا حاضر کر کے, جب قرآن اترا تھا اس وقت مومن کون لوگ تھے؟ ظاہر کے صحابہ تھے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, وہ مومنوں کی راہ نہ چلے اور کوئی راہ اختیار کر لے, رسول کی مخالفت ہو جائے, وہ راہ اختیار کر لے جو صحابہ کی نہیں تھی. نولے ہی مات اللہ, وہ جدھر جاتا ہے ہم اس کو دھکا دے دیتے ہیں, منسلے ہی جہنم, ہم اس کو جہنم میں داخل کریں. چنانچہ میرے بھائیو, حدیثیں صریح, حدیثیں واضح, لیکن کیوں نہیں قبول کرتے کہ یہ ہماری فقہ میں نہیں, ہمارے مذہب میں نہیں, ہمارا مولوی نہیں مانتا, ہمارے امام صاحب نے یہ کہا. اور پھر صحابہ کی راہ کیا تھی, صحابہ کا مذہب کیا تھا؟ مجموعی طور پر اللہ کے رسول کی اطاعت, اللہ کے رسول کی پیروی, اور کسی کے پیچھے نہیں چلنا, بس یہ صحابہ کا مذہب تھا. اب ہم کوئی کچھ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, یہ صحابہ کی راہ کے خلاف ہے. تو میں نولے ہی ماں تو اللہ, وہ جدھر جاتا ہے ہم اس کو دھکا دے دیتے ہیں, من اس لے ہی جہنم, ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. بسات مصیرہ, کبھی تصور تو کر لو کہ دودھ کیسا ٹھکانا ہو. پھر آپ نے بڑے واضح طور پر ایک دفعہ فرمایا, اے میری امت کے لوگوں, ہوشیار ہو جاؤ, توجہ سے سن لو, پہلی امتوں میں بھی فرقے بنے, پہلی امتوں کے بھی فرقے بنے, اہل کتاب خصوصاً یہود و نصارہ, یہ ان کے 72 فرقے بنے, اگر میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے, یعنی میری امت کا نمبر ہوگا فرقوں میں, لیکن سب کے سب گمراہ ہوں گے, کلہم فی النار, سب کے سب دوزخ میں جائیں گے, الا ملت واحدہ, مگر ایک, سب گمراہ ہوں گے, صرف ایک راہ راست پر ہوگا. صحابہ نے پوچھا, من ہم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا, ما انا علیہ وا صحابی, جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ. اب تو دیکھ لو, سوچ لو, کوئی شبہ والی بات ہے؟ اللہ جانتا ہے. اسی لیے میں جب کوئی آدمی اہل حدیث بن جاتا ہے, میں اس سے پوچھا کرتا ہوں, ارے تجھے یقین بھی ہے یا ڈاماڈول ہے بھی؟ تجھے یقین بھی ہے کہ سچ یہ ہے, باقی سب جھوٹ اور باطل ہے؟ دیکھیے, دین کو پہچاننا, دین کو پہچاننا, اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں, صرف عقل کی ضرورت. اللہ کے ہاں جا کر آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ مجھے پتا نہیں تھا. اب آپ سوچئے, کھڑے دین کے لیے اس کا فیصلہ کرنا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. وہ کیا کہ جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, وہ اس میں کیا کوئی حنفی نہیں تھا, کوئی وہابی نہیں تھا, کوئی شافعی نہیں تھا. آپ توبہ کر لیں کہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں حنفیوں سے, کہ میں حنفی نہیں, نہ دیوبندی نہ بریلوی, میں توبہ کرتا ہوں میں وہابی نہیں, میں توبہ کرتا ہوں میں کچھ نہیں, کچھ نہیں, میں صرف ایک اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا, قرآن حدیث پر چلنے والا. آپ مسلمان ہو جائیں. اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا میں حنفی, میں فلاں, پھر اپنے اسلام کی خیر بنائیے, جان چھوٹنا بہت مشکل ہے, پھر آپ امید کوئی نہیں. میرے بھائیو, میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سب ریکارڈ ہو رہی ہے. ویسے تو خدا ہر بات نوٹ کرتا ہے, آپ کوئی کبھی بھی کریں, یہ لیے بڑی خوشی ہوتی ہے ارد گرد بات سنتے ہیں لوگوں کے، ادھر ہوتی ہیں تقریریں، ادھر ہوتی ہیں، ادھر ہوتی ہیں، اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ ساری ڈہری تیرے پاس پہنچتی ہے، ہم کیا دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں اللہ اور اس کا رسول کوئی تیسرا نہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ دین، یہ دین، یہ دین، یہ دین. یہ پچھلے جمعے جا رہے تھے تو تقریر میں سن رہے تھے، وہاں یہ ہو رہا تھا کہ یہ خواجہ فرید، یہ مٹھن کوٹ والے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارا قدم چاچرا میں ہوتا ہے، خدا کے عرش پر ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولوی صاحب بھی خوش ہیں، لوگ بھی بچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ لیں، اللہ اکبر. میرے بھائیو، خوب سوچ لو، سمجھ لو، اچھی طرح سے دیکھ لو. دیکھیے قرآن کی آیت کیا پیاری آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بَيْنَ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اے نبی، ہم تجھے نشانی بتاتے ہیں، تو کسی کے سامنے قرآن پیش کر، تو کسی کے سامنے حدیث پیش کر، اگر وہ ٹل جائے سمجھ لے کہ یہ منافق ہے، یہ مسلمان نہیں. یہ سورہ نساء ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بَيْنَ الرَّسُولِ، اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے یعنی قرآن، بیل الرسول، جو رسول کی طرف اترا ہے یہ حدیث، رہت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو دیکھے گا کہ جو منافق ہوگا وہ کٹ جائے گا کہ نہیں، میرا امام، میرا پیر وہ کوئی کم تھا. فکیف اذا اصابتہم مصیبۃ، پھر ایسے لوگوں کی مصیبتوں کو دیکھنا کہ ان پر خدا کے چکر کیا پڑتے ہیں. لارے دیکھ لو مسلمان آج کس کس مصیبت میں مبتلا ہے. میرے بھائیوں، خوب ذہن نشین کر لو، یہ بات کوئی شبہ والی نہیں ہے. دیکھیے نا، اللہ نے جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ اس چیز کو اتنا عام کرتا ہے، یہ خدا کا اصول ہے، اس پر کسی کو کنٹرول نہیں دیتا. اور دیکھنا، سونے کی کانوں پر کنٹرول، لوہے کی کانوں پر کنٹرول، آپ کی زمین سے کچھ اور نکلنا شروع ہو جائے فوراً نیشنلائز حکومت اس کو اپنے قبضے میں کر لے. لیکن ہوا انسان کی زندگی کے لیے لازمی، کوئی حکومت ہوا پر کنٹرول کر سکتی ہے؟ نہیں. یہ تو خدا کا نظام ہی سارا خراب ہوتا ہے. پانی، دھوپ، زمین، جتنی چیزیں لابدی ہیں، ضروری ہیں، جن کے بغیر چارہ نہیں، خدا ان پر کسی کو کنٹرول نہیں دیتا، ان کو سختا، ان کو حرام کرتا. میرے بھائیو، یہ نجات کا مسئلہ، یہ مذہب کا مسئلہ، یہ دین کا مسئلہ، یہ اب سب ضروری تھا. اللہ نے کلمہ پڑھایا، اور کلمے میں خدا کی قدرت دیکھیے، کمال دیکھیے، کسی امام کا نام نہیں، کسی فقیر کا نام نہیں، کسی دیر کا نام نہیں. خدا قیامت کے دن یہی تو پوچھے گا، ارے ظالم، جب تجھے مسلمان کیا تھا تو اللہ اور اس کا رسول، تو بن گیا حنفی، اور تو بن گیا وہابی، اور تو بن گیا چشتی، اور تو بن گیا قادری. یہ تو نے کہاں سے آپ نے ڈال لی؟ جب بھی اپنے اسلام کو دیکھنا چاہو کہ یہ کھڑا ہے یہ کھوٹا ہے، اپنے کلمے کو دیکھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول، قرآن اور حدیث، وہی تیسری چیز. اسی لیے میں حدیثوں سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری قسمت اچھی ہے، اپنے دلوں میں یقین پیدا کرو کہ تم حق پر ہو. دیکھیے، علم میں بہت لوگ زیادہ ہو سکتے ہیں، عمل میں جس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اگر مذہب سے ہی نہ ہو بہت کچھ. میں ساری 40 رکھتے پڑھتا ہوں دن میں، ہو سکتا ہے کوئی مولوی 100 پڑھتا ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے جب مذہب جو ہے وہ کچا. اگر آپ کا مذہب صحیح ہے اور اس پر آپ کو یقین ہے، دیکھیے میں بڑا گناہگار ہوں اور ہر آدمی کو اپنی حالت کا پتہ ہے، لیکن یہ یقین جب ہم خدا کے پاس جائیں گے تو کیا کچھ شبہ والی بات ہو سکتی ہے کہ یا اللہ، ہمارا مذہب وہ تھا جس کی تیرے نبی نے دعوت دی، کہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حنفی بننے کی دعوت دی، شافی بننے کی دعوت دی تھی، کسی پیر، کسی فقیر کے نام کی دعوت دی تھی؟ جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، جن سے خدا راضی ہوا، جن کو خدا نے زندگی میں رضی اللہ عنہ هم برضوا عنه، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. جن کو خدا نے یہ سچ کہہ دیا وہ کون تھے؟ وہ وہی تھے جن کو حنفیت کی ہوا تک نہیں لگی، جن کو کسی فرقے کی ہوا تک نہیں لگی تھی. یا قرآن ہے یا نبی کی زندگی، عملی زندگی سامنے. اور یہی دعوت آج ہم دیتے ہیں. اس لیے خدا کی قسم، دل میں اس قدر یقین ہے، اس قدر خوشی ہے. اور میں آپ سے عرض کر دوں، جس آدمی کا عقیدہ صحیح ہوگا یقیناً اول تو دوزخ اس پر حرام ہوگی، اور اگر کسی بدعمالی کی وجہ سے وہ پھنس بھی گیا تو لازماً خدا اس کو نکالے گا اور جنت میں داخل کرے گا. اور اگر آپ کا مذہب ڈاماڈول ہوا، یا ویسی صحیح نہ ہوا، یا آپ ڈاماڈول کبھی ادھر لڑک گئے کبھی ادھر لڑک گئے، میرے بھائیو اس پر آپ کو کامل یقین ہونا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے کہ کھڑا دین کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. آپ نے فرمایا ترک تو فیکم امرین، میں دو چیزیں دیے جا رہا ہوں. لن تزلوا ما تمسکتم بهما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوط پکڑ کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ قرآن مجید، دوسرے بسنتی، میرا طریقہ، میری سنت جس کا ریکارڈ میری حدیث کے اندر موجود ہے. میرے بھائیو یہ دین دین الہی ہے، یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور یہی دین آپ کا ہونا چاہیے. اور آپ کو اس پر اتنا یقین ہونا چاہیے، اتنا یقین ہونا چاہیے کہ دنیا بدل جائے لیکن آپ کبھی اس سے متزلزل نہ ہو. یہ نجات کی علامت ہے. اور اگر آپ کچے رہے، ڈاماڈول رہے کہ جی پتہ نہیں کون سچا ہے، آئے مسلمان کے منہ سے یہ بات کبھی نہیں نکل سکتی. جس کا ایمان درست ہے اس کے منہ سے یہ بات کبھی نہیں نکل سکتی کہ پتہ نہیں سچا کون ہے. ایک آدمی صاف تھا، منافق نہیں تھا، نماز پڑھنے لگا. ایک دن ہاتھ یہاں باندھ لیے، دوسری نماز آئی ہاتھ نیچے باندھ لیے، تیسری نماز آئی ہاتھ اور نیچے باندھ لیے. کسی نے کہا ارے تو یہ کیا تماشا کرتا ہے، کبھی ہاتھ کہیں باندھ لیتا ہے کبھی کہیں باندھ لیتا ہے. کہنے لگا نہیں میں سب کو سچا سمجھتا ہوں، اس لیے کبھی اس طرح سے نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی اس طرح سے پڑھ لیتا ہوں، کبھی اس طرح سے پڑھ لیتا ہوں. وہ منافق ہے جو کہے کہ ہیں سارے سچے لیکن کام ایک ہے. ہمارے عام بھائی دیوبندی اور بریلوی یہی کہتے ہیں کہ سب چاروں امام پر حق، امام شافعی بھی پر حق، امام ابو حنیفہ بھی پر حق، امام مالک بھی پر حق، اور امام شافعی بھی، امام احمد، چاروں امام پر حق، لیکن میں باقی نہیں کروں. اب حق کے میں نے کیا ہوگا جب اس پر عمل ہی نہیں کرنا، اس کو غلط سمجھتا ہے تو عمل نہیں کرتا. اور حالانکہ یہ بات کی بھی ایک آدمی ہے، آدمی کو چاہیے اماموں کو کرے ایک